وَإِن كَانَتْ مَعَهُمَا فَهِيَ لِلثَّانِ نِصْفٌ بِقَضَاءٍ وَنِصْفٌ وَاو ہونا چاہیے یہاں ہمارا نا واو وَنِصْفٌ لَا بِهِ بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ ایک گھر کسی کے قبضے میں ہے اور دو خارج اس پر دعویٰ کرتے ہیں ایک خارج کہتا ہے یہ سارا گھر میرا ہے دوسرا خارج کہتا ہے نصف گھر میرا ہے تو آپ نے پڑھا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک جو مدعی کل ہے اس کو تین ربع مل جائیں گے اور جو مدعی نصف ہے اس کو ایک ربع ملے گا جبکہ صاحبین کے نزدیک جو مدعی کل ہے اس کو دو ثلث ملیں گے اور جو مدعی نصف ہے اس کو ایک ثلث ملے گا یہ کون سی صورت تھی جبکہ دعویٰ کرنے والے دونوں کون ہیں خارج ہیں اور اگر دونوں صاحب قبضہ ہوئے بھائی گھر ان دونوں آدمیوں کے قبضے میں ہے تو اس صورت میں ایک نے دعویٰ کیا بھائی کل گھر کا اور دوسرے نے دعویٰ کیا نصف گھر کا بھائی تو کہتے ہیں اس صورت میں سارا کا سارا گھر مدعی کل کو دے دیا جائے گا گھر کس کو دے دیا جائے گا مدعی کل کو دے دیا جائے گا کس صورت میں جبکہ دونوں کیا ہیں صاحب قبضہ ہیں بھئی مدعی کل کو سارا گھر کیوں دے دیا جائے گا کہتے ہیں بھئی جو سارا گھر اس کو دیا گیا اس میں سے نصف بغیر قضاء قاضی کے ہے اور نصف قضاء قاضی سے ہے بھئی نصف کیسے ملے گا بغیر قضاء قاضی کے اور نصف کیسے ملے گا قضاء کیوں بھئی وجہ کیا ہے دیکھو بھئی ایک گھر ہے اس میں دو آدمیوں کا قبضہ ہے جب دونوں کا قبضہ ہے تو یقیناً گویا کہ نصف پر ایک کا قبضہ ہے اور نصف پر دوسرے کا قبضہ ہے آپ ایک نے دعویٰ کیا کل گھر کا کس نے کہا دعویٰ کیا کل گھر کا تو جو اس کے اپنے قبضے میں نصف ہے اس میں تو جھگڑا ہی نہیں کیونکہ دوسرے نے کتنے کا دعویٰ کیا ہے نصف کا اور نصف گھر اس دوسرے کے قبضے میں ہے تو یقیناً جو جھگڑا ہے اس کا اسی اپنے نصف کے اندر ہے جو اس کے اپنے قبضے میں ہے وہ کہتا ہے یہ میرا ہے اور دوسرا کیا کہتا ہے یہ جو میرے قبضے میں گھر ہے نصف یہ بھی میرا اور جو تمہارے قبضے میں نصف ہے یہ بھی میرا ہے تو جو مدعی کل کے پاس نصف ہے اس میں تو جھگڑا ہی نہیں تو وہ اس کو بغیر قضاء قاضی کے ہی اس کا ہوا اور باقی نصف کے اندر ہے جھگڑا بھائی مدعی نصف کہتا ہے یہ میرا اور مدعی کل کہتا ہے یہ نصف بھی میرا تو مدعی کل ہوا خارج کیونکہ وہ نصف کس کے قبضے میں ہے مدعی نصف کے قبضے میں ہے نا تو مدعی کل کیا کہہ رہا ہے پہلا نصف تو ہے ہی میرا یہ والا نصف بھی جو تمہارے قبضے میں ہے تو وہ ہوا خارج اور یہ ہوا صاحب قبضہ اور بینہ کس کی اولا ہوتی ہے خارج کے اولا ہوا کرتی ہے صورت سمجھ میں آگئی تو نصف اس کو بغیر قضاء قاضی کے مل جائے گا کیونکہ اس میں تو دوسرے کا دعویٰ ہی نہیں اور نصف کے اندر دوسرے کا دعویٰ ہے لیکن یہ ہے خارج اور خارج کی بینہ اولا لہذا وہ بھی اس کو دے دیا جائے گا صورت سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی بھئی وَإِن كَانَتْ مَعَهُمَا اور اگر گھر دونوں کے پاس ہے دونوں کے قبضے میں تھا فَهِيَ لِسْثَانِي تو یہ ثانی کو مل جائے گا بھئی جی فَهِيَ لِسْثَانِي ثانی کون تھا مدعی کل تھا بھئی اس کو ملے گا نِصْفٌ بِقَضَاءٍ نِصَف تو کس سے ملے گا قضاء سے وَنِصْفُ اللَّابِهِ اور نِصَف بغیر لَا بِالْقَضَاء بھئی بغیر قضاء کی ملے گا فَإِنَّ دَارَ اِذَا كَانَتْ فِي يَدِهِمَا اس لئے کہ گھر جب دونوں کے قبضے میں تھا يَقُونُ النِّصْفُ فِي يَدِ كُلِّم مِّنْهُمَا تو نصف ہوگا دونوں میں سے ہر ایک کے قبضے میں نصف ایک کے قبضے میں اور نصف بھئی جب دونوں کا قبضہ ہے تو کیا کہیں گے ہم نصف ایک کے قبضے میں ہے اور نصف دوسرے کے قبضے میں فَنِصْفُ الَّذِي فِي يَدِ مُدَّعِي الْكُلِّ پس وہ نصف جو مدعی کل کے قبضے میں ہے لَا يَدْدَعِهِ آخَرُ دوسرا اس کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا فَيُتْرَقُ فِي يَدِهِ تو وہ کس کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے گا اسے مدعی کل کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے گا بغیر قضا کے، وہ نصف الذی فی ید مدعی نصفی، اور وہ نصف جو مدعی نصف کے قبضے میں ہے، یدعیہ کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک اس کا دعویٰ کر رہا ہے، بھائی مدعی نصف کہہ رہا ہے یہ میرا، مدعی کل کہہ رہا ہے یہ نصف میرا، فمدعی کل خارج، پس مدعی کل خارج ہوا، وبینت الخارج اولا، اور بینہ خارج کیا ہے اولا ہے، فان برہنہ خارجانی، صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک شخص کے پاس ایک جانور ہے، دو خارج نے دعویٰ کر دیا بھائی، ایک کہتا ہے یہ جانور میرا، دوسرا کہتا ہے یہ جانور میرا بھائی، اور دونوں نے بینہ بھی قائم کی بھائی، دونوں نے گواہ بھی پیش کر دیے، اور گواہوں نے تاریخ بھی ذکر کر دی بھائی، ملکیت کی تاریخ بھی ذکر کر دی بھائی، تو کہتے ہیں جس کا وقت جانور کی عمر کے مطابق ہوا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، کیا کر دیا جائے گا، مثلا بھائی ایک گائے ہے زید کے قبضے میں، دو خارج نے دعویٰ کر دیا بھائی اور بینہ پیش کر دی، گواہوں نے کہا یہ ہمارے، یہ جو ایک گواہ کہتے ہیں یہ گائے ہمارے مدعی کے پاس ہے، کتنے عرصے سے وہ اس کا مالک ہے، 4 سال سے، اور دوسرا کہتا ہے یہ گائے کا مالک ہے ہمارا مدعی 6 سال سے، اب دیکھا جائے گا، اگر گائے کی عمر 4 سال تو 4 سال والے کے حق میں فیصلہ، اگر گائے کی عمر 6 سال تو کس کے حق میں فیصلہ، 6 سال والے کے حق میں فیصلہ، مانا یہ مانا ہے، فَإِن بَرْحَنَا خَارِجَانِ، اگر بینہ قائم کر دی دو خارج نے، عَلَى نِتَاجِ دَابَّتِن، کسی جانور کی پیدائش پر بھئی، یہ جانور اس کی ملک میں پیدا ہوئی ہے کس سن میں، مثلا آج سے 6 سال قبل یا 4 سال قبل، وَأَرَّخَا، اور دونوں نے کیا ذکر کر دی، تاریخ بھی ذکر کر دی، خُذِيَ لِمَنْ وَافَقَ وَقْتُهُ سِنَّهَا، تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس شخص کے لیے کہ موافق ہو جس کا وقت، سِنَّهَا اے سِنَّ دَابَّتِ، دَابَّا کی جانور کی عمر کے موافق ہو اس کے حق میں بھئی، وَإِنْ اُشْكِلَا، اور اگر بھئی اشکال ہو بھئی کسی ایک کے بھی پتہ ہی نہیں چل رہا یہ گائے 4 سال کی ہے یا 6 سال کی، فَلَهُمَا، تو یہ دونوں کی ہوگی، یعنی نصف نصف کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور گائے کو بیچ کر نصف نصف سمن تقسیم کر دیا جائیں گے، اما اذا خالف، تیسری صورت یہ بھئی کہ کسی ایک کا موافق سن بھی وقت بھی موافق نہیں ہے بھئی، صورت سمجھ میں آئی، مثلا ایک کیا کہتا ہے کہ یہ گائے ہمارے مدعی، ایک کے گواہ کہتے ہیں یہ گائے ہمارے مدعی کی ملک میں پیدا ہوئی ہے آج سے 6 سال پہلے، اور دوسرے کہتے ہیں یہ گائے ہمارے مدعی کی ملک میں پیدا ہوئی ہے آج سے 4 سال پہلے، اور دونوں گواہ تاریخ بھی ذکر کر دیتے ہیں مثلا، لیکن گائے کی عمر دیکھی تو وہ صرف 1.5 سال ہے بھئی، معلوم ہو دونوں کی بینہ درست نہیں، لہٰذا بینہ باطل ہو جائے گی، اور جانور کو جس کے قبضے میں ہے اسی کے پاس چھوڑ دیا جائے گا، اما اذا خالفت انہا تاریخین، اگر مخالف ہوا اس دابا کا، اس دابا کی عمر دونوں تاریخوں کے، بطلت البینتان، تو دونوں بینہ کیا ہو جائیں گی، باطل ہو جائیں گی، وَتُرِكَ الدَّابَّةُ مَعَ ذِي الْيَدِ، اور دابا کو چھوڑ دیا جائے گا کس کے پاس، ذُلْيَد صاحب قبضہ کے پاس ہی، فَإِنْ بَرْحَنَ أَحَدُ الْخَارِجَيْنِ عَلَى غَصْبِ شَئِنِ وَلَاقَرُ عَلَى وَدِعَتِهِ اسْتَوَيَا، صورت مسئلہ یہ بھئی، زید کے پاس ایک گاڑی ہے، ایک خارج نے بینہ قائم کر، ایک گواہ نے دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری کیونکہ میں نے زید کے پاس امانت رکھوائی ہے، اور دوسرے نے دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری کیونکہ یہ گاڑی مجھ سے زید نے غصب کی ہے، تو ایک دعویٰ کر رہا ہے غصب کا، ایک دعویٰ کس چیز کا کر رہا ہے، امانت کا بھئی، اور دونوں نے بینہ بھی قائم کر دیں، تو کس کی بینہ اولا، کہتے ہیں دونوں کی بینہ برابر، دونوں میں گاڑی کیا کر دی جائے گی، نصف نصف کا فیصلہ کر دیا جائے گا بھئی، برابر کیوں، ایک کی دعویٰ تو امانت کا ہے، دوسرے کا دعویٰ غصب کا ہے، کہتے ہیں بھئی جس نے دعویٰ امانت کا کیا ہے زید اس کا بھی انکار کر رہا ہے، اور امانت سے جب انکار کر دیا جائے تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے، غصب، تو گویا دونوں کا دعویٰ کس چیز کا ہے، غصب، تو دونوں برابر ہیں بھئی، فَإِن بَرْحَنَ أَحَدُ الْخَارِجَيْنِ، اگر بینہ قائم کر دی دو خارجوں میں سے ایک نے، عَلَى غَصْبِ شَئِن، چیز کسی چیز کے غصب پر، وَالْآخَرُ عَلَى وَدِعَتِهِ، اور دوسرے نے اس کے امانت ہونے پر، اس طبعیات، دونوں برابر ہیں، این ادعا احد الخارجہ یعنی اعلیٰ ذلیت، دعویٰ کر دیے دو خارجوں میں سے ایک نے ذلیت پر، صاحب قبضہ پر دعویٰ کر دیا، کیا دعویٰ کیا؟ انک غصبت ھذا الشیء منی، کہ تو نے مجھ سے یہ چیز غصب کی ہے، والآخر ادعا، اور دوسرے نے یہ دعویٰ کیا، انی اودعت ھذا الشیء عندک، کہ یہ چیز تو میں نے تمہارے پاس امانت رکھی تھی، مجھے واپس دو بھائی، اور وہ زید دونوں کا انکار کر رہا ہے، وبرہنہ، اور دونوں نے کیا کر دیا، بینہ بھی قائم کر دی، ینصف بینہما، تو اس چیز کو نصف تنسیخ کی جائے گی ان دونوں کے درمیان، لاستوائہما، بوجہ ان دونوں کے برابر ہونے کے، بھائی برابر کیوں ہیں، کہتے ہیں فإن المودع، اس لیے کہ مودع وہ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی، اذا جحد الودیعۃ، جب وہ ودیعت امانت کا انکار کر دیا اس نے، سارا غاصبا، تو وہ کیا بن گیا، غاصب بن گیا، تو دونوں کا دعویٰ غصب کا ہے، واللابس احق من آخذ الکم، بھئی یہاں سے وہ مسائل بتلا رہے ہیں جس میں دو شخص مدعی ہیں ایک چیز کے بوجہ قبضہ کے، ایک کہتا ہے اس پر میرا قبضہ، دوسرا کہتا ہے میرا قبضہ، اور بینہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، سمجھ میں آیا، تو پھر کس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا، وہ بتلا رہے ہیں، اور یاد رکھو جس کے لیے فیصلہ کر دیا گیا اگر دوسرے نے چاہا تو اس سے قسم طلب کر سکتا ہے، بینہ تو ایک کے پاس بھی نہیں، قاضی نے دونوں کی بات سنی اور کیا کیا، ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو اگر دوسرا اس سے طلب قسم طلب کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے، سمجھ میں آیا، تو مثلا تو اس سے قسم طلب کر سکتا ہے بھائی، اور اگر دوسرا قسم کھا لیتا ہے تو ٹھیک چیز اس کو دے دی جائے گی، اور اگر انکار کرتا ہے تو پھر چیز کس کو دی جائے گی، دوسرے کو دلا دی جائے گی، صورت سمجھ میں آگئی، یہ معنی ہے واللابس احق من آخذ الکم، کم کہتے ہیں آستین کو، آستین بھائی، بھائی ایک آدمی نے قمیض پہنی ہوئی ہے اور دوسرے نے اس کی آستین پکڑی ہوئی ہے، ایک کہتا ہے میرا قبضہ، دوسرا کہتا ہے میرا قبضہ، بھائی سمجھ میں آیا، قدیم زمانے میں بھائی بڑی آستینیں بڑی بڑی ہوتی تھی قمیض کی، بھائی یہ جیب وغیرہ بھی آستین میں ہی ہوتی تھی، بھائی کوئی عجیب طریقہ ہوگا اس زمانے کا، بھائی جیسے آج کل جیب، بھائی جیبیں آپ دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں آستین میں چیز لوگ رکھ لیتے تھے، بھائی سمجھ میں آیا، اور جتنا مالدار ہوتا تھا اتنی بڑی اور کھلی آستین ہوتی تھی، بھائی کپڑا تو ملتا ہی نہیں تھا کسی کو، بھائی سمجھ میں، چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے بھائی کھلی آستینیں سلواؤ، بھائی لوگ تاکہ تمہیں حقیر نہ سمجھیں، بھائی دین کے طالب علم ہو تو تم بھی کیا ہو، کھلی آستین سلواؤ، بھائی واللابس احق من آخذ الکمی، اچھا لابس پہننے والا وہ زیادہ حقدار ہے، من آخذ الکمی، آستین کو پکڑنے والے سے، سمجھ میں آیا، کیونکہ ظاہر ہے اس نے پہنی ہوئی ہے تو وہ چیز کا مالک، لیکن اب وہ آستین کو پکڑنے والا اگر دوسرے سے قسم طلب کرنا چاہے تو قسم طلب کر سکتا ہے، اب اگر وہ کھا لے گا قسم تو قمیص اس کی دے دی جائے گی، اور اگر انکار کرتا ہے تو جس نے آستین پکڑی ہے اسے دے دی جائے گی، والراکب من آخذ اللجام، اور سوار وہ لگام کو پکڑنے والے سے زیادہ حقدار ہے، ایک آدمی ہے گھوڑے پر سوار ہے، دوسرے نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے، دونوں مدعی ہیں کہ یہ میرا ہے، کس کو دیا جائے گا گھوڑا، زیادہ حقدار کون ہے، سوار بھائی، ومن فی السرجی، اور وہ شخص جو زین میں ہے وہ زیادہ حقدار ہے، من ردیف ہی، ردیف کو کہتے ہیں، ردیف کہتے ہیں جو پیچھے سوار ہو، بھائی جانور پر ایک شخص بیٹھا ہے دوسرا پیچھے بیٹھا ہے اس کو کیا کہیں گے جو پیچھے بیٹھا ہے، ردیف کہتے ہیں بھائی، سمجھ میں ہے، تو جو شخص زین میں سوار ہے، ایک زین پر سوار ہے وہ کہتا ہے یہ گھوڑا میرا، دوسرا پیچھے سوار ہے وہ کہتا ہے یہ گھوڑا میرا، تو کون زیادہ حقدار ہے، جو زین میں بیٹھا ہوا ہے، سمجھ میں ہے، مالک ہے وہ یقیناً فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوگا بھائی، وَذُو حَمْلِهَا مِمَّنْ عُلِّقَ خُوزُهُ مِنْهَا، اچھا بھائی ایک آدمی ہے اس کا سامان بھائی جانور پر بندھا ہوا ہے، اور ایک ہے اس کا صرف کوزہ لٹکا ہوا ہے جانور سے، کوزہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی، یہ لوٹے کی قسم کا برتن تھا بھائی، آج بھی دیہات بعض دیہات وغیرہ میں عام استعمال ہوتا ہے بھائی، تو ایک آدمی ہے اس کا سامان ہے جانور پر بندھا ہوا، دوسرے کا صرف پوزا لٹکا ہوا ہے، دونوں مدعی ہیں، تو کس کو دی لایا جائے گا؟ کون زیادہ حقدار ہے؟ جس کا سامان ہے، یہ معنی ہے وضو حملہا، اور زیادہ حقدار ہے کون؟ اس جانور کا، اس جانور کے بوجھ والا، یعنی جس کا اس پر بوجھ ہے، ممن اس شخص سے علقا کوزہو، یہ کوزتن نہیں ہے، کوزہو ہونا چاہیے کہ لٹکایا گیا ہے اس کا کوزا منہا اس جانور سے، بھائی جس کا کوزا کیا ہے اس جانور سے لٹکایا اس سے زیادہ حقدار ہے. اے صاحب الید فی ہذہ الصور هو الاول، بھائی صاحب قبضہ ان تمام صورتوں میں کون ہے؟ اول ہے. کون ہے؟ اول. لابس، راکب، من فی السرج اور ذو حمل. وجالس البساط والمتعلق به سواء، بھائی ایک بچھونا ہے، ایک آدمی اس پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے نے اس پر پکڑا ہوا ہے کنارے کو، بھائی کون زیادہ؟ کہتے ہیں دونوں برابر ہیں. بیٹھنا کوئی قبضے کی دلیل، بچھونے پر بیٹھنا کوئی قبضے کی دلیل نہیں ہے. یہ معنی وجالس البساطی، اور بچھونے پر بیٹھنے والا، والمتعلق بھی، اور جو دوسرا اس سے متعلق ہے یعنی اس کو پکڑے ہوئے ہے، سواؤن، یہ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. کمم معاہ صوبن، یہ اس شخص کی طرح جس کے پاس کپڑا ہے، وطرفہو معا آخر، اور اس کے کنارہ کیا ہے؟ دوسرے کے پاس. ایک آدمی ہے بھئی، اس نے کپڑے کو پکڑا ہوا ہے، لیکن اکثر حصہ اس کے قبضے میں اور ایک کنارہ دوسرے نے پکڑا ہوا ہے، تو دونوں کہتے ہیں یہ کپڑا میرا بھئی، تو دونوں کیا ہیں؟ اکثر حصہ ایک کے قبضے میں ہونے سے اس کا صاحب قبضہ ہونا ثابت نہیں ہوتا بھئی. والقول لسبیہ یعبر فی انا حر بھئی، اور قول ایسے بچے کا معتبر ہے، یعبرو جو کیا کرتا ہے؟ تعبیر کرتا ہے، جو تعبیر کر سکتا ہے کس چیز کے اندر؟ فی انا حرن، انا حرن کے اندر بھئی، بھئی تعبیر، بھئی وہ بچہ جو سمجھدار ہے، سمجھتا ہے بات کو اور کلام کر سکتا ہے. ایک آدمی کے پاس قبضے میں ہے اور بچہ کیا کہتا ہے؟ میں انا حرن، میں آزاد ہوں، تو قول کس کا معتبر؟ بچے کا. آدمی کے ذمہ بینہ ہے، بینہ نہیں تو اب بچے کا قول معتبر اور اسے آزاد شمار کیا جائے گا. یہ معنی ہے والقول لصبیین، اور قول معتبر لصبیین، سبی نکرہ ہے، آگے یعبر و صفت آ رہی ہے اس کی، ایسے بچے کا جو تعبیر کر سکتا ہے، قول معتبر ہے ایسے بچے کا جو تعبیر کر سکتا ہے. فی انا حرن کے انداز. وَإِن قَالَ، اور اگر اس نے یہ کہا انا عبد فلانٍ، بھئی ایک شخص کے قبضے میں ایک بچہ ہے بھئی، اور بچہ تعبیر کر سکتا ہے، مثلا زید کے پاس ہے اور بچہ کیا کہتا ہے؟ میں عمر کا غلام ہے، زید کے قبضے میں اور بچہ کیا کہتا ہے؟ میں کس کے غلام ہوں؟ عمر کا غلام. کہتے ہیں بھئی تو یہ جس کے قبضے میں ہے اسی کے پاس رہنے دیا جائے گا بھئی، یعنی زید ہی کا غلام ہوگا، عمر کا غلام نہیں. کیوں بھئی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بچے نے اتنا اقرار تو خود بھی کر دیا کہ میں ہوں غلام، میں کیا ہوں؟ غلام ہوں. تو لہٰذا اس کا اپنا نفس اس کے اپنے قبضے میں نہیں ہوا، اور تو صاحب قبضہ کے لیے ہوگا. وَإِن قَالَ أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ، اور اگر کہا کسی نے کہ بچے نے کہ میں ایسا بچہ جو تعبیر کر سکتا ہے کہ میں فلان آدمی کا غلام ہوں، قبضہ کسی اور کا ہے، یہ کسی اور کا غلام بتلا رہا ہے، قُضِيَ لِمَن مَّعَهُ، تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس شخص کے لیے جس کے پاس وہ ہے. کَمَن، جیسے کہ وہ شخص، جیسے کہ وہ بچہ، لا یعبرو، جو تعبیر، ایک آدمی کے قبضے میں ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، بچہ چھوٹا ہے، دو سال تین سال کا ہے، جو تعبیر کر ہی نہیں سکتا بھئی، سمجھ میں آیا؟ تو اسی کے لیے صاحب قبضہ کیا شمار کیا جائے گا؟ غلام. تو جیسے یہاں پر فیصلہ کس کے لیے کیا جاتا تھا؟ اس شخص کے لیے جو قبضے والا تھا، من لا یعبرو، اس بچے کے اندر جو تعبیر، اس میں بھی کس کے لئے فیصلہ کیا جائے گا؟ المراد بالتعبیر، بھئی عبر یعبرو آیا متن میں، کہتے ہیں تعبیر سے مراد یہ ہے، ان یتکلم، کہ وہ گفتگو کر سکے، ویعقل ما یقول، اور سمجھتا ہو جو کہتا ہو، فا فَإِنْ كَانَ مُعَبِّرًا وَيَقُولُ اگر وہ بچہ تعبیر کر سکتا ہے ویقول اور کہتا ہے انا حر میں آزاد ہوں فالقول قوله تو قول اسی کا قول ہے لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے قبضے میں ہے اس کا خود اپنے ذات پر قبضہ ہے تو اس کا قول معتبر وہ آزاد ہوگا وَلَوْ قَالَ أَنَا عَبْدُ زَيْدٍ وَهُوَ فِي يَدِ عَمْرٍ اور اگر اس نے کہا میں زید کا غلام ہوں اس حال میں کہ وہ کس کے قبضے میں ہے عمر کے قبضے میں عمر کے اور کہتا ہے میں زید کا غلام ہوں کان عبدًا لعمرٍ تو وہ کس کا شکم والا غلام ہوگا بھئی جس کے قبضے میں ہے یعنی عمر ہی کا غلام ہوگا لِأَنَّهُ لَمَّا قَرَّ اسی کے جب اس نے اقرار کر لیا کہ انہو عابدن کہ وہ غلام ہے اقرَّ انہو لَيْسَ فِيَدِ نَفْسِهِ تو اس نے خود اقرار کر لیا کہ وہ اپنے نفس کے قبضے میں اس کا نفس اپنے قبضے میں نہیں ہے فَيَكُونُ عَبْدًا لِصَاحِبِ الْيَدِ تو اس صورت میں وہ غلام ہوگا کس کا صاحب یاد کا وَإِن لَمْ يَكُنْ مُعَبِّرًا اور اگر وہ ایسا ہے جو تعبیر نہیں کر سکتا لَا يَكُنُ فِي يَدِ نَفْسِهِ تو بھی وہ اپنے نفس کے قبضے میں نہیں ہے فَيَكُونُ عَبْدًا لِصَاحِبِ الْيَدِ اس صورت میں بھی وہ کس کا ہوگا غلام صاحب قبضہ ہی کا یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا اب صاحب کتاب علامہ صدر الشریعہ اشکال کریں گے کہتے ہیں بھئی ایک بچہ ہے چھوٹا سا ہے وہ تعبیر نہیں کر سکتا اور جس کے قبضے میں ہے وہ صاحب قبضہ کیا کہتا ہے یہ میرا غلام ہے تو قول کس کا غلام شمار ہوتا تھا صاحب قول کا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ بات مشکل ہے کہنا کیسے ایک بچہ جو تعبیر نہیں کر سکتا اسے کیسے ہم صاحب قبضہ کا غلام قرار دے دیں جبکہ انسان کے اندر اصل کیا ہے حریت آزاد ہونا تو صرف قبضے سے یا صرف خدمت کی وجہ سے کسی کو کسی کا غلام قرار نہیں دیا جا سکتا اقول میں کہتا ہوں الید علی الانسانی لیست یہ اعتراض کر رہے ہیں بھئی متن میں جو مسئلہ آیا الید علی الانسانی لیسا دلیلا ظاہرا علی الملکی کہ قبض انسان پر قبضہ یہ ظاہری دلیل نہیں ہے ملکیت پر فَإِنَّ مَنْ رَآ إِنسَانًا فِي يَدٍ آخَرًا اس لئے کہ اگر کسی نے دیکھا کسی انسان کو دوسرے کے قبضے میں يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ ملاک جمع ہے مالک کی کسی نے دوسرے انسان کو دیکھا کہ وہ دوسرے کے قبضے میں ہے اور وہ اس میں تصرف کر رہا ہے مالکوں کا سا تصرف بھئی جیسے مالک کیا کرتے ہیں غلاموں سے خدمت لیتے ہیں ایک آدمی نے دیکھا کہ دوسرے کے قبضے میں ایک شخص ہے بھئی ایک آدمی نے کیا دیکھا دوسرے کے قبضے میں ایک شخص ہے اور وہ اس سے دوسرے کے پاس ایک شخص ہے اور وہ اس میں اسی طرح تصرف کرتا ہے جیسے کہ کون تصرف کرتے ہیں یعنی اسی طرح خدمت لیتا ہے لا يجوز تو جائز نہیں ہے اس دیکھنے والے کے لیے اَن يَشْهَدَ کہ وہ گواہی دے اَنَّهُ مِلْكُهُ کہ یہ کیا ہے اس کی بھئی مالکوں کا سا تصرف کرنا کسی کا یہ دلیل نہیں بن سکتا کہ یہ اس کا غلام ہے لہذا دیکھنے والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کیا گواہی دے کہ یہ اس کا بھئی ایک آدمی ہے آپ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں کسی کے قبضے میں تو آپ کے لیے گواہ آپ نے مسئلہ پڑھا ہے آپ کے لیے جائز ہے گواہی دینا کہ یہ اس کا بھئی ایک آدمی ہے اس کے پاس آپ نے کیا دیکھی گاڑی دیکھی اور وہ گاڑی کو استعمال کر رہا ہے چلا رہا ہے جیسے کہ مالک استعمال کرتے ہیں چلاتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے آپ گواہی دے سکتے ہیں جا کر کسی موقع پر ضرورت پڑے آپ جا کر گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ شخص کیا ہے اس گاڑی کا مالک ہے لیکن کسی انسان کو دوسرے کے پاس دیکھا اور وہ اس نے تصرف کر رہا ہے مالکوں کی طرح تو آپ صرف دیکھنے کی بنا پر آپ کے لیے یہ گواہی دینا جائز نہیں فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِنسَانِ الْحُرِّيَّتُ اس لیے کہ اصل انسان کے اندر کیا ہے حریت ہے فَكَوْنُ السَّبِيِّ الَّذِي لَا يُعَبِّرُ عَبْدًا پس ہونا اس بچے کا جو تعبیر نہیں کر سکتا عبدًا کیا ہونا غلام ہونا لِصَاحِبِ الْيَدِ کس کے لیے صاحبِ قبضہ کے لیے پس وہ بچہ جو تعبیر نہیں کر سکتا اس کا صاحبِ قبضہ کے لیے غلام ہونا مشکل یہ کیا ہے مشکل ہے اس میں اشکال ہے بھئی بات بنتی نہیں بھئی وَالْحَائِطُ لِمَنْ جُزُوعُهُ عَلَيْهِ اَوْ مُتَّصِلٌ بِبِنَائِهِ اتصالَ تَرْبِعٍ صورت مسئلہ یہ بھئی ایک دیوار ہے دو آدمی دعویٰ کرتے ہیں ایک کہتا ہے یہ دیوار میری دوسرا کہتا ہے یہ دیوار میری بھئی دیوار ہوتی ہے بعض اوقات گھروں کے درمیان بھئی عموماً ایک ہی دیوار ہوتی ہے اب ایک کہتا ہے یہ دیوار میری ہے میرے گھر کے کی ہے، دوسرا کیا کہتا ہے سات والا، یہ دیوار میری ہے. اب کہتے ہیں دیکھا جائے گا، جس کی کڑیاں اس دیوار پر ہوں اسی کے لیے وہ دیوار ہوگی، اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا. کڑیاں جانتے ہو یا نہیں بھائی؟ بھائی ایک ہوتا ہے شہتیر، بھائی چھت کے اندر، بھائی پرانی چھتیں آپ آج بھی عام جگہوں استعمال ہوتی ہیں، ایک شہتیر ہوتا ہے، پھر اس شہتیر سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھائی ہر طرف دیوار تک گئی ہوتی ہیں، دونوں طرف بھائی شہتیر کے دونوں طرف کیا ہیں، دیوار تک لکڑیاں گئی ہوتی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کڑیاں. کیا کہتے ہیں؟ کڑی کہتے ہیں، ایک ایک کڑی. اچھا پھر ان کڑیوں کے اوپر بھائی پھر لکڑی کے تختے یا کوئی چیز رکھی جاتی ہے، یا جیسے اینٹیں رکھی جاتی ہیں، اور پھر اس پر مٹی وغیرہ ڈلتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو کڑی، جس کی کڑیاں دیوار پر ہوں، دیوار بھی کس کی ہوگی؟ اس کی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی والحائط اور دیوار لمن، اس شخص کے لیے ہوگی جو زوعہ علیہ، جزو جمع ہے جزون کی، تنے کو کہتے ہیں، مراد کڑیاں ہیں، جس کی کڑیاں ہو اس پر، او متصلن، او متصلن. یا مولانا یہاں ہوا ضمیر محذوف نکال لیں گے، او ہوا متصلن ببنائہ، ہوا ضمیر راجع کر لیں حائط کو، یا وہ دیوار ملی ہوئی ہو ببنائہ اس کی عمارت کے ساتھ، اتصال تربیعی، اور ملنا بھی کس قسم کا ہو؟ اتصال تربیع کا ہو، تربیع. بھئی دیکھو دو دیواریں آپس میں ملی ہوں، دو صورتیں ممکن ہیں. جیسے اس کمرے کی دیواریں آپ دیکھیں بھئی، ان کی اس کی اینٹیں آپس میں کس طرح ملی ہوں گی بھئی؟ اینٹیں آپس میں ایک دوسرے کے اندر آئی ہوں گی یا نہیں بھئی؟ جی ایک دوسرے کے، ایک دیوار اس طرف سے آ رہی ہے، ایک دوسری طرف سے آ، درمیان میں یہ جو کونہ ہے، اس کونے پر ان کی اینٹیں کیا ہوتی ہیں آپس میں؟ ایک اینٹیں دوسری کے اندر جا رہی ہیں اور دوسری کی اینٹیں اس کے اندر آ رہی ہیں، یہ ملانا ضروری ہوتا ہے بھائی، اور اس کو اتصال تربیع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اتصال تربیع. اتصال تربیع کیوں کہتے ہیں؟ آگے آپ کو بتلائیں گے شرح کے اندر کہ اس لیے کہ اس طرح دو دیواروں کو یوں اس لیے ملایا جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ دو اور دیواریں بھی اسی طرح ملا کر ایک چوکور چیز بنا لی جائے، ایک چوکور کمرہ یا صحن وغیرہ، تو یہ کونے اس لیے ملائے جاتے ہیں. اور ایک صورت یہ کہ دیوار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی تو ہوئی ہے، ٹچ تو ہو رہی ہے، لیکن ایک دوسرے میں اینٹیں نہیں گھسی ہوئی اس کی بھائی، وہ اتصال ملازقت ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اتصال ملازقت کہلاتا ہے. وہ دلیل نہیں بن سکتا بھائی مالک ہونے کی، لیکن اگر اتصال تربیع پایا جائے، ایک کے اندر دوسرے کی اینٹیں گھسی ہوئی ہیں، یہ مالک ہونے کی علامت ہے بھائی. معلوم ہوا یہ دوسری دیوار بھی بھائی، ایک دیوار تو اس کی ہے ہی، ایک کے اندر جھگڑا ہے، لیکن اس کی اینٹیں، اس کی دیوار کی اینٹیں اس کی دیوار میں اندر گھسی ہوئی ہیں، معلوم ہوا اس دوسری دیوار کا مالک بھی یہی ہے، اسی نے یہ دیوار تعمیر کی تھی، یہ دیوار بھی، اور اتصال تربیع رکھا تاکہ اس کے ذریعے کیا کرے، چوکو احاطے وغیرہ کا، رقبے کا احاطہ کریں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ مانا ہے میں نے بتلایا، او ہوا، ہوا ضمیر یہاں کیا نکال لیں گے؟ محذوف، اور کس کو راجع ہوگی؟ جی دیوار کو. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بھی صلہ بن جائے گا من کے لیے. جیسے من کے لیے ایک صلہ بنا، اس شخص لمن، اس شخص کے لیے، جزوعہ علیہ، جس کی کیا ہے کڑیاں اس دیوار پر ہیں، اور لمن ہوا متصل ببنائہ، وہ شخص کہ وہ دیوار ملی ہوئی ہے ببنائہ اس کی عمارت کے ساتھ، کس قسم کی ملی ہوئی ہے؟ اتصال تربیعین، اتصال تربیع کے طریقے پر بھائی کہتے ہیں اتصال و تربیع، اتصال و جدارین بھی جدارین، وہ اتصال تربیع جو ہے وہ ملنا ہے ایک دیوار کا دوسری دیوار کے ساتھ، بھی ہے اس طور پر یتداخل کے داخل ہو جائیں، باہم داخل ہوں، لبینات لبن لبن لبنا تن اینٹ کو کہتے ہیں، لبنات ہذا الجدار فی لبنات ذالکا، کہ باہم داخل ہوں اس دیوار کی اینٹیں اس دیوار کی اینٹوں میں. وانما سمیا اتصال تربیعی، اور اس کو اتصال تربیعی کہتے ہیں، لانہما انما یبنیانی، اس لیے کہ ان کو اس طرح تعمیر کیا جاتا ہے، لیحیطا، تاکہ یہ دونوں دیواریں کیا کر لیں، احاطہ کر لیں، مع جدارین آخرین، دو دوسری دیواروں کے ساتھ مل کر، بمکان مربعین، کس کا احاطہ کر لیں، مربع جگہ کا. بھئی سمجھ میں آیا جی؟ لا لمن له علیہ حرادی، حرادی جمع ہے حردیتن کی، بھئی حردیتن بھئی، نہ کہ اس شخص کے لیے کہ جس کی اس پر حرادی ہوں. بھئی شہتیر سے جو لکڑیاں نکلیں دیوار تک گئیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ کڑیاں. اور ان کڑیوں کے اوپر جو لکڑی کے تختے رکھے جاتے تھے ان کو کہتے تھے حرادی. تو ایک ہے اس کی صرف تختے رکھے ہوئے ہیں، بھئی کڑیاں نہیں رکھی دیوار پر، تو کیا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں بھئی، تختوں کا رکھنا اس کے مالک ہونے کی دلیل نہیں. یہ معنی ہے لا لمن، نہ کہ اس شخص کے لیے دیوار ہوگی، لہو علیہ حرادی، کہ جس کی اس پر کیا ہوں، تختے ہوں. المراد بالحرادی الخشبات التي توضع على الجذع، حرادی سے کیا مراد ہیں؟ وہ لکڑیاں جو کس پر رکھی جائیں، ان جذع پر. بھئی پہلے کڑیاں اور ان کڑیوں کے اوپر کیا ہیں، تو وہ لکڑیاں جو کڑیوں پر رکھی جائیں. بل ہوا بین الجارین، بلکہ وہ دیوار کیا ہے، دو پڑوسیوں کے بیچ ہے، یعنی دونوں کے درمیان تقسیم کے فیصلہ کیا جائے گا کہ دونوں اس کے مالک ہیں. لو تنازع، اگر دونوں کیا کریں، جھگڑا کریں. اذا کان لاحدہما علیہ حرادی، ایک اس پر حرادی ہیں، ولا شیء للآخر علیہ، اور دوسرے کی اس پر کوئی چیز نہیں، فہو بینہما، تو وہ دیوار ان دونوں کے بیچ ہے، یعنی دونوں مالک ہیں. وَذُو بَيْتٍ مِّن دَارٍ كَذِي بُيُوتٍ مِّنْهَا فِي حَقِّ صَاحِبِهَا. صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر 10 کمرے ہیں، 9 کا مالک زید ہے 9 کمروں کا، اور ایک کمرے کا مالک جی عامر ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ اور صحن مشترکہ ہے بھائی، صحن مشترکہ ہے، تو کیا دونوں کا حق صحن میں برابر ہوگا، یا 9 والے کا حق زیادہ ہوگا اور ایک والے کا حق؟ کہتے ہیں بھئی صحن کے میں دونوں برابر کے شریک ہیں، یعنی صحن کے اندر چلنے پھرنے میں، لکڑیاں وغیرہ سامان رکھنے میں دونوں کیا ہیں، برابر ہیں بھئی. وَذُو بَيْتٍ، اور ایک کمرے والا، مِن دَارٍ، کسی گھر میں سے، قَذِي بُيُوتٍ، کس کی طرح ہے، زیادہ کمروں والے کی طرح ہے، مِنْهَا اَي مِنْ دَار کو راجے ہے بھئی، اس گھر میں سے، ایک گھر میں سے ایک کمرے والا اس شخص کی طرح ہے جو اس گھر میں سے زیادہ کمروں والا ہے، کس چیز کے اندر، فی حق صاحتہا، اس گھر کے صحن کے حق میں، یعنی منافع کے اندر میں نے بتلایا. بنا علا ان لا ترجیح بکثرت علتی، بنا پر اس کے کہ کوئی ترجیح نہیں دی ہوگی کثرت علت کی وجہ سے، کثرت علت کی وجہ سے ترجیح، آپ نے پڑھا تھا بھئی ایک کے پاس 2 گواہ ہوں دوسرے کے پاس 4 گواہ ہوں، تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ 4 گواہ والے کی بینہ اولا ہے بھئی، سمجھ میں آیا؟ تو کثرت علت سے ترجیح نہیں دے سکتے کسی کو بھئی. آزبون ادعا رجل انہا فی یدہی و آخر کذالک و برہنا خذی بیدہی ما، ایک زمین ہے مولانا، ادعا رجل دعویٰ کیا ایک آدمی نے، انہا فی یدہی، کہ یہ زمین اس کے قبضے میں ہے، و آخر کذالک، اور دوسرے نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ یہ زمین میرے قبضے میں ہے، و برہنا، اور دونوں نے بینہ بھی قائم کر دی، گواہ پیش کر دی، خذی بیدہی ما، تو ان دونوں کے قبضے کا کیا کر دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا. فَإِن بَرْحَنَ أَحَدُهُمَا، لیکن اگر صرف دونوں میں سے ایک نے بینہ کیا کی، دوسری صورت، اگر ایک نے بینہ قائم کی، اَوْ قَانَ لَبَّنَ فِيهَا، لَبَّنَ کا معنی ہوتا ہے اینٹیں بنانا، لَبَّنَ يُلَبِّنُ، اینٹیں بنانا، یہ تو یاد مولانا، ایک زمین ہے، دونوں نے دعویٰ کیا، بینہ صرف کس نے پیش کی؟ ایک نے، تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، یا بینہ ایک کے پاس بھی نہیں ہے لیکن ایک نے اس میں کیا کی ہیں، اینٹیں بنائی ہیں، او بنا، یا اس میں کیا کی ہے، کوئی تعمیر، کوئی کمرہ وغیرہ بنایا ہے، او حفرا، یا کیا کیا ہے اس میں، گڑا وغیرہ کھودا یا کنواں کھودا ہے، قضی بیدہ، تو اسی کے قبضے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جس نے بینہ قائم کی ہے، یا جس نے اینٹیں بنائی ہیں، یا تعمیر کی ہے، یا گڑا کھودا ہے. کہتے فین الاستعمال دلیل الید، اس لیے کہ استعمال یہ قبضے کی دلیل ہے، اس کا عمارت تعمیر کرنا یا اینٹیں بنانا جو اس نے استعمال کیا، یہ قبضے کی دلیل، تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. بھائی باب دعوى النسب، یہ باب ہے نسب کے دعوے کے بارے میں. مبیعت ولدت لأقل من نصف حول منذ بیعت فدع البائع الولد يسقط نسبه منه وأميتها ويفسخ البيع ويرد الثمن وإن ادعاه المشتري مع دعوته أو بعدها. صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک شخص زید ہے بھائی، زید نے اپنی باندی بیچی بھائی، اور باندی عامر کو بیچی، عامر کے پاس باندی نے 6 ماہ سے پہلے پہلے ایک بچے کو جنم دیا، 6 ماہ سے. آپ جانتے ہیں بھائی حمل کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 6 ماہ، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال. کتنی ہے؟ تو کم سے کم 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے بھائی. اچھا، اب ایک شخص نے، زید نے باندی بیچی عامر کو، اور عامر کے پاس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا 6 مہینے سے پہلے، پھر بائے نے، یعنی زید نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے، کہتے ہیں بھائی نسب بچے کا زید سے ثابت ہو جائے گا، اور وہ باندی زید کی ام ولد بن جائے گی. بھائی باندی تو اس نے عامر کو بیچتی تھی، کہتے ہیں بھائی بے فسخ کر دی جائے گی، اور سمن کیا کر دیے جائیں گے، عامر کو اس کے سمن واپس کر دیے جائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ باندی کس نے بیچی؟ زید نے، اور بچہ کا پیدا ہوا 6 ماہ سے پہلے بھائی، اور پھر زید نے کیا کیا، اس بھائی نے اس کے بچے کا، اس کا اپنا بچہ ہونے کا، اپنے بیٹا ہونے کا دعویٰ کر دیا، اس کا دعویٰ درست ہے، اور لہذا وہ اس کا بچہ ہوگا شمار، نسب ثابت ہو جائے گا، باندی اس کی ام ولد بن جائے گی، بے کو فسخ کر دیا جائے گا، اور مشتری کو اس کے سامان واپس کر دیے جائیں گے. یہ معنی ہے مبیعت ولدت لأقل من نصف حول، ایسا مبیع جس نے جنم دیا، مبیع سے کیا مراد ہے یہاں؟ باندی، سمجھ میں آیا؟ مبیع ایسی باندی، ولدت جس نے کیا کیا بھائی، ایسی بیچی ہوئی باندی جس نے جنم دیا، لأقل من نصف حول، نصف سال سے کم مدت کے اندر، منذ بیع جب سے اس کو بیچا گیا ہے، فدع البائع الولد، پر دعویٰ کر دیا بائع نے ولد کا، یسقط نسبہ منہ، تو کیا ہوگا، اس بچے کا نسب بائع سے ثابت ہو جائے گا، وہ اس تو نسب بھی ثابت ہو جائے گا، وہ امیتہا، یہ ام سے ہے، ام سے، یا اور تا مصدر بنانے کے لیے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور اس باندی کا ام ولد ہونا بھی کیا ہوگا، ثابت ہو جائے گا. تو اس کا امیت کا عطف نسب پر ہے. وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ، اور بے کو فسخ کر دیا جائے گا، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ، اور ثمن رد کر دیے جائیں گے، وَإِنِ دَعَاهُ الْمُشْتَرِي مَعَ دِعْوَتِهِ، ایک لفظ ہے دعوت، ایک ہے دعوت بھائی، دعوت کا مطلب ہے دعوی نصب کرنا بھائی، دعوت کا کیا معنی ہے، دعوی نصب کرنا، تو ایک لفظ ہے دعوت اور ایک ہے دعوت، دعوت کا لفظ نصب میں استعمال ہوتا ہے، اور دعوت کا لفظ طعام کھانے میں استعمال ہوتا ہے، آپ بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں، فلاں نے میری دعوت کی، تو دعوت کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے، کھانے کے لیے، طعام کے لیے، اور دعوت کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، نسب کے لیے بھائی. بھائی صورت یہ، بھائی بائے نے دعویٰ کیا یہ میرا بچہ ہے، مشتری نے بھی اس کے ساتھ ہی دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے، کس کا دعویٰ اولا، کہتے ہیں اس صورت میں بھی بائے کا دعویٰ اولا ہے، یا تو یہ دیکھو دونوں نے اکٹھا دعویٰ کیا، یا بائے پہلے دعویٰ کر دیتا ہے اور بعد میں کون کر دیتا ہے؟ مشتری. پھر بھی اس صورت میں بھی فیصلہ کس کے لیے ہوگا؟ بائے. کیوں؟ کیونکہ بھائی 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہوا ہے، معلوم ہوا یہ حمل کہاں سے آیا تھا؟ بائے کے پاس سے آیا تھا. اچھا تو دیکھو، مشتری اگر بائے کے ساتھ دعویٰ کرے یا بائے کے بعد دعویٰ کرے، دونوں صورتوں میں فیصلہ کس کے حق میں ہے؟ نسب کس سے ثابت؟ بائے. لیکن اگر مشتری نے پہلے دعویٰ کر دیا، پھر کہتے ہیں بھائی پھر مشتری کے حق میں مشتری سے نسب ثابت ہو جائے گا. اور کیسے ہوگا؟ ابھی تو 6 ماہ گزرے ہیں. کہتے ہیں گویا اس نے پہلے سے اس کے ساتھ اس کا نکاح تھا، اور نکاح سے کیا ہوئی تھی؟ وہ باندھی حاملہ ہو چکی تھی. پھر اس حاملہ باندھی کو اس مشتری نے کیا کر دیا؟ اپنی حاملہ بیوی کو اس نے خرید لیا. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ یہ مانا ہے. تو بے کو فسخ کر دیا جائے گا اور سمن کو رد کر دیا جائے گا. وَإِنِ دَعَاهُ الْمُشْتَرِي مَعَ دِعْوَتِهِ أَوْ بَعْدَهَا، اگرچہ مشتری نے بھی دعویٰ کیا ہو، مَعَ دِعْوَتِهِ کس کے دعوے کے ساتھ؟ بائے کے دعوے کے ساتھ، او بعدہا یا بائے کے دعوے کے بعد. ھذا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے بھائی. وعند زفر و شافعی رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعا، اور امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دعوتہ باطلتن بھائی، وہ فرماتے ہیں بائے کا دعویٰ باطل ہے. لئن البیع، اس لیے کہ بیچنا اعتراف امید. بھئی یاد رکھو، آپ جانتے ہیں امی ولد کیا ہوتی ہے؟ مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے. تو جب امام شافعی رحم اللہ اور امام زفر رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بائے نے اس کو بیچا، جب بیچا تو بیچنا دلیل ہے کہ یہ اس کے امی ولد نہیں، کیونکہ امی ولد کی تو بے جائز. تو بائے کا بیچنا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ اس کی امی ولد نہیں، اور اب دعویٰ بتلا رہا ہے کہ یہ اس کی امی ولد ہے، تو اس کے کلام میں تناقض آیا، لہذا اس کا کلام مسموع نہیں سنا جائے گا. کہتے ہیں لِأَنَّ الْبَيْعَ اِعْتِرَافٌ مِّنْهُ، اس لیے کہ بیچنا یہ اس کی طرف بائے کی طرف سے اعتراف ہے. بِأَنَّهَا آمَتٌ، کہ یہ اس کی باندی ہے. فَبِدْدِعْوَتِ يَسِيرُ مُنَاقِزًا، تو دعویٰ کرنے کی وجہ سے یہ اس کے قول کے کیا ہوا؟ مناقض ہوا بھئی. ولانا، اور ہم دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان العلوق امر، ٹھیک ہے اس کے کلام میں تناقض ہے، لیکن ان العلوق امر خفی، علوق کہتے ہیں حمل ٹھہرنا، علوق کسے کہتے ہیں؟ ہم، لیکن حمل ٹھہرنا امر خفی ہے. فیعفا فیہ التناقض، تو اس میں تناقض کو معاف کیا جائے گا. بھئی جب اس نے بیچا اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ حاملہ ہے. بھئی حاملہ ہونا امر خفی ہے یا نہیں؟ بھئی جی حاملہ ہونا امر خفی ہے بھئی. تو چونکہ یہ امر خفی ہے، لہذا اب اس کے بیچنے میں اور اس کے قول کے اعتبار دونوں میں تناقض آ رہا ہے، لیکن چونکہ امر خفی ہے حمل کا ٹھہرنا، اس لیے اس تناقض کو کیا کیا جائے گا؟ یہ قابل معافی ہے بھئی. تو فیعفا فی تناقض کو معاف کیا جائے گا. وقون العلوق فی ید البائعی، اور نیز اس حمل کا ٹھہرنا، یہ حمل کس کے قبضے میں ٹھہرا تھا بھئی؟ بائے کے پاس، جب 6 مہینے سے قبل ہوا ہے. وقون العلوق فی ید البائع، اور یہ علوق کا بائے کے قبضے میں ہونا، دلیل علی انہ منہ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ علوق کس کی طرف سے ہے؟ بائے ہی کی طرف سے ہے. وَإِنَّمَا قَالَ وَإِنِ دَعَاهُ الْمُشْتَرِي مَعَ دِعْوَتِهِ أَوْ بَعْدَهَا، کہتے ہیں بھئی ماسن نے یہ قید کیوں لگائی؟ اگرچہ مشتری بھی اس کا کیا کر دے؟ دعویٰ کر دے. مَعَ دِعْوَتِهِ، کس کے دعوے کے ساتھ؟ بائے کے دعوے کے ساتھ. أَوْ بَعْدَهَا، یا اس کے بعد. یہ قید کیوں لگائی؟ کہتے ہیں ہاں یہ ماسن نے قید لگائی، حتی لو ادعى المشتری قبل دعوت البائع، اگر مشتری نے دعویٰ کر دیا بائے کے دعوے سے پہلے، ثبت النصب من المشتری، تو اس صورت میں نصب کس سے ثابت ہو جائے گا؟ مشتری سے. بھئی مشتری سے کیسے بھئی؟ 6 ماہ سے پہلے کیسے اس کا بچہ ہو گیا؟ کہتے ہیں وَيُحْمَلُ، اس کو محمول کیا جائے گا، عَلَىٰ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ نَكَحَهَا، کہ مشتری نے اس سے کیا کیا تھا؟ نکاح. بھئی بائے کے پاس تھی باندھی، لیکن نکاح کس سے ہو گیا اس کا؟ مشتری سے واستولد ہا، اور مشتری نے پھر اس کو کیا کیا، حاملہ کیا، استولد کا معنی حاملہ کر رہا، اور مشتری نے پھر اس کو حاملہ کیا، ثم اشتراہا، پھر کیا کیا، اس کو خرید لیا. صورت سمجھ میں آئی؟ وَقَذَالَ وِدَّعَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْأُمِّ بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِ، اور اسی طرح ہے اگر دعویٰ کیا بائے نے ماں کی موت کے بعد بخلاف بچے کی موت کے بعد. یہی صورت ہے مسئلہ. ایک شخص نے اپنی باندی بیچی اور باندی نے 6 ماہ سے قبل ایک بچے کو جنم دیا اور اس کی ماں کا انتقال، اس باندی کا انتقال ہو گیا. اب بائے نے دعویٰ کر دیا یہ بچہ میرا ہے، تو کیا نسب ثابت ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی نسب کیا ہے، ثابت ہو جائے گا. صورت سمجھ. لیکن اگر ماں نہیں مری بلکہ بچہ مر گیا اور ماں زندہ ہے، اب بیچنے والے نے دعویٰ کر دیا یہ میری ام ولد ہے، وہ بچہ میرا تھا، تو کیا اب نسب ثابت ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی بچہ مر چکا ہے، اب اسے نسب کی حاجت نہیں، لہذا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا. کیونکہ بچہ اصل ہے، تو جب تک بچہ زندہ ہے نسب ثابت ہوگا اور ماں اس کے تابع ہے. سمجھ میں آیا؟ بچے کی وجہ سے ماں ام ولد بنی ہے، تو جب اصل ہی نہ رہا تو دعویٰ بھی درست، لیکن جب تک اصل ہے تو دعویٰ بھی درست ہے بھائی. یہ معنی ہے وَقَذَالَ وِدَّعَهُ، اسی طرح اگر بھائی نے دعویٰ کر دیا بھائی نسب کا، بعد موت الامی، کس کی موت کے بعد؟ ماں کی موت کے بعد، بخلاف موت الولد، بخلاف کس کے؟ بچے کی موت کے. اس صورت میں دعوے کا اعتبار نہیں. یعنی اذا ماتت الامت، یعنی وہ صورت کے جب باندی مر گئی، والولد حی، اور بچہ زندہ ہے، فدعاہ البائع، بائع نے اس کا دعویٰ کر دیا، وقد جاءت به لاقل، لاقل، یہ الف غلط ہے، کتابت کی غلطی ہے، وقد جاءت به لاقل من 6 اشہر، اور وہ باندی اس کو لے کر آئی ہے، یعنی اس کو جنم دیا ہے 6 مہینے سے کم کے اندر، یثبت النسب منه، تو نسب کس سے ثابت ہو جائے گا؟ بائے سے. وان مات الولد لا، اور اگر بچہ مر چکا ہے تو اب بائے دعویٰ کرتا ہے تو نسب ثابت نہیں، لان الولد اصل فی ثبوت النسب، اس لیے کہ ولد کیا ہے؟ اصل ہے مولانا کس کے اندر؟ ثبوت نسب کے اندر. دلیل کیا ہے؟ قال النبی علیہ السلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کے ماں کے بارے میں فرمایا، آتقہا ولدہا، ام ابراہیم کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کی باندی تھی، حضور نے تو ان سے بیٹے ہوئے، حضرت ابراہیم بھائی حضور علیہ السلام کے بیٹے بھائی، تو حضور نے فرمایا ان ام ابراہیم کے بارے میں، آتقہا ولدہا، اس کو آزاد کر دیا ہے اس کے بچے نے، اس کے بچے نے کیا کیا ہے؟ اس کو آزاد کر دیا، یعنی یہ اب کیا بن گئی ہے؟ ام ولد بن چکی ہے بھائی. تو اصل آزاد کس نے کروایا؟ آزادی کی نسبت کس کی طرف کی؟ بچے کی طرف. معلوم وہ اصل کون ہے؟ بچہ ہے. وَإِذَا صَحَّتِ الدِّعْوَى، اور جب دعویٰ صحیح ہے، بعد موت الامی، کس کے بعد؟ ماں کی موت کے بعد، فعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، یرد کل الثمن، سارے کے سارے سمن کیا کیے جائیں گے؟ واپس. وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک، یرد حصۃ الولد، واپس کیا جائے گا صرف بچے کا حصہ، لا حصۃ الامی، نہ کہ ماں کا. بھئی دیکھو، ایک شخص نے دوسرے کو اپنی باندی بیچی، اس باندی نے 6 ماہ سے کم عرصے کے اندر ایک بچے کو جنم دیا اور باندی مر گئی. باندی کے مرنے کے بعد بھائی نے کیا دعویٰ کر دیا؟ یہ بچہ میرا ہے بھائی، یہ میرا. تو بھائی اب نسب کا دعویٰ کیا ہوا؟ نسب ثابت ہو جائے گا بچے کا، دعویٰ صحیح ہوا. جب دعویٰ صحیح ہوا تو معلوم ہوا اس نے کس کو بیچا تھا؟ اپنی ام ولد کو بیچا تھا، اور ام ولد کی تو بے جائز نہیں. تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ بے درست نہیں. جب بے درست نہیں تو اب کیا کیا جائے گا؟ سارے کے سارے سمن کس کو دے دیے جائیں گے واپس؟ معلوم ہوا بائے نے جو سمن لیے تھے وہ درست نہیں بھائی. تو سارے کے سارے سامان واپس کیے جائیں گے. اور صاحبین فرماتے ہیں بچے کا حصہ تو واپس کیا جائے گا، ام کا حصہ واپس نہیں ہوگا، اس لیے کہ ام تو مر چکی ہے. ہاں بچہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اور بائے کے دعوی کی وجہ سے یہ بچہ کیا ہوا؟ آزاد ہو گیا. تو جب آزاد ہوا تو بچے کی اور ماں کی قیمت دیکھ لی جائے گی، سمن میں سے جو بچے کا حصہ بنتا ہے وہ واپس کر دیا جائے گا. مثلا بھائی باندی جو اس نے بیچی تھی کتنے کی بیچی تھی؟ 1,00,000 کی مثلا، 1,00,000 کی. اور بچہ کیا تھا؟ سمن ہے 1,00,000، اور باندی کی قیمت کتنی تھی؟ مثلا باندی کی قیمت تھی 75,000، اور بچے کی قیمت کتنی ہے؟ مثلا 25,000. یہ یوں کہو باندی کی قیمت 50,000 ہے لیکن اس نے خریدی کتنے کی ہے؟ 1,00,000. اور بچے کی بھی قیمت کتنی ہے؟ 50,000. تو دونوں کی قیمت کتنی ہوئی؟ 50,000. معلوم ہوا نصف حصہ بچے کا ہو جائے گا، اور نصف کس کا؟ تو وہ نصف حصہ واپس لوٹا دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا باندی کی اگر قیمت تھی 75,000 اور بچے کی قیمت کتنی ہے؟ 25,000. تو باندی کے 3 روبا اور بچے کا 1 روبا، تو سمن میں سے 1 روبا کیا کر دیا جائے گا؟ جو بچے کا حصہ ہے وہ واپس کر دیا جائے گا. وَلَوِ ادَّعَاهُ بَعْدَ عِتْقِهَا يَسْبُتُ نَسْبُهُ وَيَرُدُّ حِصَّتَهُ مِنَ الثَّمَنِ. صورت یہ بھائی، ایک باندی ایک شخص نے بیچی، اس باندی نے 6 ماہ سے کم عرصے کے اندر ایک بچے کو جنم دیا، اور پھر اس کے بعد مشتری نے اس باندی کو آزاد کر دیا. باندی کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. بچہ ابھی بھی اس کے قبضے میں ہے. اب بائے نے کیا کیا بھائی؟ جی دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے. کہتے ہیں نسب پھر بھی ثابت ہو جائے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور جب نسب ثابت ہوا، اب بھائی معلوم ہو وہ باندی اس کے امے وہ بھی زندہ ہے لیکن وہ آزاد ہو چکی، اور آزادی کو فسخ نہیں کیا جا سکتا. تو لہذا اب سمن واپس ہونے چاہیے تھے، باندی کو بھی واپس کیا جاتا اور بچے کو بھی واپس دیتے بھائی، وہ تو آزاد ہے بھائی، جب مالک کا بیٹا ہے تو آزاد ہے. لیکن باندی تو وہ کیا کر چکا؟ آزاد کر چکا. جب آزاد کر چکا اب آزادی ختم کی جا سکتی ہے؟ آزادی تو ختم نہیں. تو لہذا باندی کے واپسی میں مانع آ گیا. جب باندی کے واپسی میں مانع آیا تو اب اس صورت میں بھائی امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ صرف کس کا حصہ واپس کیا جائے گا؟ بچے کا حصہ واپس کیا جائے گا، باندی کا حصہ واپس نہیں کیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اوپر والی صورت میں امام صاحب کیا فرماتے تھے؟ سارے سامان واپس کیے جائیں گے بھائی، کیونکہ باندی کی موت میں مالک کا مشتری کا کوئی دخل نہیں، وہ تو وہ واپس نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ مر گئی، اور اس کے مرنے میں اس کا دخل نہیں. اور یہاں پر بھی باندی واپس نہیں ہو سکتی لیکن اس کے واپس نہ ہونے میں کس کا دخل ہے؟ مشتری کے فعل کا دخل ہے. لہذا آپ اس کے سمن کاٹ لیے جائیں گے، اور صرف کس کے سمن واپس کیے جائیں گے؟ بچے کا جو حصہ بنتا ہے. یہ معنی والے بھی دعویٰ ہو. اور اسی طرح اگر دعویٰ کر دیا بائے نے بعد عید قیحا، کس کے بعد بھائی؟ اس باندی کی آزادی کے بعد. یثبت نسبہ، تو نسب اس بچے کا ثابت ہو جائے گا. ویرد حصہ، اور واپس کرے گا بائے اس بچے کا حصہ. من الثمن، کس میں سے؟ ثمن میں سے. لو ادعى البائع الولد، بائے نے دعویٰ کر دیا انہ ولده، کہ یہ اس کا لڑکا ہے. بعد ما اعتق المشتری الامہ، بعد اس کے کہ مشتری نے اس کی ماں کو آزاد کر دیا تھا. وقد جاءت به لاقل من نصف حول، تحقیق وہ لے کر آئی تھی اس کو، یعنی اس نے اس کو جنم دیا تھا. کس سے؟ لأقل من نصف حول، نصف سال سے کم کے اندر. یثبت نسب الولد، ثابت ہو جائے گا بچے کا نسب. ویرد البائع حصۃ الولد من الثمن، اور واپس کرے گا بائے بچے کا حصہ ثمن میں سے. بھائی بچے کا حصہ کیسے واپس کیا جائے گا؟ خود بتلا رہے ہیں بھائی سورہ بھی ائیو قسم علی قیمت الام و قیمت الولد، کہ ثمن کو تقسیم کیا جائے گا ماں کی قیمت پر اور بچے کی قیمت پر. یہ مثلا یوں دیکھو بھائی، باندی اس نے فروخت کی ہے کتنے کی؟ 3 لاکھ کی. کتنے کی؟ لیکن باندی کی قیمت تھی 1 لاکھ، سمجھ میں؟ قیمت کتنی تھی لیکن اس نے کتنے کی خریدی تھی؟ 3 لاکھ. اور بچے کی قیمت ہے 50,000، تو باندی اور بچے کی قیمت میں کیا نسبت ہے؟ 2 اور 1 بھائی. بچہ کتنے کا؟ 50,000، اور باندی کتنے کی؟ 1 لاکھ قیمت. تو 1 لاکھ میں کتنے 50,000 ہوتے ہیں؟ 2. معلوم ہوا باندی بچے سے دگنی ہے قیمت کے اندر. تو اب کل سمن میں بھی کہ بھی 3 حصے کر دو، 2 اور بچے 50 کی، کل کتنے ہو گئے بھائی؟ بچے کی قیمت 50,000، باندی کی قیمت 1 لاکھ، کل کتنے 50,000 ہوئے؟ 3. تو کل سمن کے بھی 3 حصے کر دو، تو 2 حصے کس کے برابر ہیں؟ کس کا حصہ بنتا ہے؟ باندی کا. اور 1 حصہ کس کا بنتا ہے؟ بچے کا بھائی. تو 2 لاکھ روک لے گا اور 1 لاکھ کیا کر دے گا؟ واپس کر دے. یہ مانا ہے بھی یقسم على قیمت الام و قیمت الوالدی، کے سمن کو تقسیم کر دیا جائے گا ماں کی قیمت اور بچے کی قیمت پر. فما صاحب الولدہ، بس جو حصہ بچے کو پہنچے، یردہ البائع الی المشتری، وہ بائع مشتری کو واپس کر دے گا. وما صاحب الام لا یردہ، اور جو حصہ ماں کو پہنچے وہ واپس نہیں کرے گا. وبعد عتقہ ردت دعوتہ، یہی صورت. لیکن باندی کو نہیں آزاد کیا مشتری نے، مشتری نے بچے کو ہی آزاد کر دیا. ایک شخص نے اپنی باندی بیچی، اس نے 6 ماہ سے قبل کم وقت کے اندر ایک بچے کو جنم دیا، اور مشتری نے پھر اس بچے کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اب اس بچے کی آزادی کے بعد بھائی بائے نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے، کہتے ہیں اب اس کے دعویٰ کو کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ بچہ آزاد ہو چکا، اب اسے نسب کی حاجت نہیں. پہلے تو تھا نسب کی وجہ سے اس کو کیا حاصل ہو رہی تھی؟ آزادی. کیونکہ آزاد آدمی کا بیٹا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو بچے کو آزادی حاصل ہو چکی ہے، اور آزادی قابل فسخ نہیں ہے، اس کو فسخ نہیں کیا رہا. تو ایک طرف دیکھو مولانا، ایک طرف ہے حقیقت اعتاق، ایک طرف ہے دعوی بائے. کیا ہے؟ بائے کا دعویٰ ہے کس چیز کا؟ نسب کا. اور ایک طرف کیا ہے؟ حقیقت اعتاق ہے. تو ایک طرف صرف حق ہے، دعویٰ کس چیز کا دعویٰ ہے؟ نسب کے. تو حق کے دعویٰ ہے ایک طرف، ایک طرف حق ہے اور ایک طرف حقیقت ہے، اور حق حقیقت سے کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ حقیقت اقوا ہے اس سے. صورت سمجھ میں آئی؟ وبعد عتقہ ردت دعوتہ، اور اس بچے کی آزادی کے بعد بھائی اس بائے کے دعوے کو رد کر دیا جائے گا. عینی دال بائے الولد، اگر بائے نے بچے کا دعویٰ کر دیا بعد ما اعتقہ المشتری، بعد اس کے مشتری نے اس کو آزاد کر دیا تھا، ردت دعوت البائے، تو بائے کے دعوے کو کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا. کما الولدت لاکثر، جیسے یہاں دعوی اوپر رد کیا گیا، اوپر رد کیا جائے گا جیسے کہ ان اگلی صورتوں میں ہے. کمال اول عدد، جیسے کہ اگر باندی نے جنم دیا بچے کو، لاکثر من نصف حول، دوسری تیسری صورت پہ ادھر دیکھو. پہلی صورت تھی 6 مہینے سے کم کے اندر کیا کیا؟ باندی نے جنم دیا. دوسری صورت 6 مہینے سے زیادہ لیکن 2 سال سے کم کے اندر بھائی اس نے بچے کو جنم دیا، اب بائے نے دعویٰ کیا، اس کے دعویٰ کو کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اس مدت کے اندر باندی مشتری سے حاملہ ہو کر بچے کو جنم دے سکتی ہے، یا 2 سال کے بعد بچے کو جنم دیا، اب کس نے دعویٰ کیا؟ بائے نے. تو اس صورت میں بھی بائے کے دعویٰ کو کیا کر دیا جائے گا؟ رد، کیونکہ تو اب تو اکثر مدت بھی حمل کی گزر چکی. صورت سمجھ میں معلوم ہوا؟ اب حمل بائے کے پاس سے آیا ہی نہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو بائے کے دعوے کو قبول کیا جاتا تھا کب؟ جبکہ مدت کتنی؟ 6 ماہ سے کم ہوتی تھی، اور اگر مدت 6 ماہ سے زیادہ لیکن 2 سال سے کم تب بھی بائے کے دعوے کو رد کیا جائے گا، اور اگر مدت 2 سال سے زیادہ تب بھی بائے کے دعوے کو کیا کیا دیا جائے گا؟ لیکن ان دونوں صورتوں میں اگر 6 ماہ سے زیادہ ہیں اور 2 سال سے کم، یا 2 سال سے زیادہ اور بائع نے دعویٰ کر دیا اور مشتری نے تصدیق بھی کر دی، اب دعوے کو کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا. اب کیا کیا جائے گا؟ قبول. صورت سمجھ میں آگئی؟ اگر مشتری تصدیق کر دے، پہلی چھ مہینے سے کم کے اندر مشتری کی تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان میں اگر تصدیق کر دے تو درست ہے. یہ بات لا رہے ہیں کمال اولادا، جیسے کہ بھائی باندی نے جنم دیا لے اکثر من نصف حولن، نصف سال سے زیادہ میں، واقل من سنتین، اور دو سال سے کم مدت کے اندر، او ولدت لی اکثر من سنتین، یا جنم دیا دو سال سے زیادہ میں، ای ردت دعوت البائی، دعوی بائی کا رد کیا جائے گا، اذا کانت المدت من وقت البائی الى وقت الولادتی، جب مدت کب ہو، مدت بیع سے لے کر ولادت کے وقت تک کتنی مدت ہو، اکثر من نصف حولن، نصف سال سے زیادہ ہو، تو دعوے کو رد کیا جائے گا. الا اذا صدقہ المشتری، الا سے متن شروع ہو رہا ہے مولانا، یہ مقابل صدر غلط، لکیر غلط. الا اذا صدقہ المشتری، مگر یہ کہ جب مشتری بھی اس کی تصدیق کر دے. وَإِذَا صَدَّقَهُ فَحُكْمُ الْقِسْمِ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ وَفِي الثَّالِثِ لَمْ يَبْطُلْ بَيْعُهُ. یہاں تک یہ سارا متن چل رہا ہے مولانا. مگر جب مشتری تصدیق کر دے، وَإِذَا صَدَّقَهُ، اور جب مشتری کیا کر دے، اس کی تصدیق کر دے، فَحُكْمُ الْقِسْمِ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ، تو قسم ثانی کا حکم بھی کس کی طرح ہے؟ اول کی طرح ہے بھائی. قسم ثانی کون سی؟ چھ ماہ سے زیادہ اور دو سال سے کام کے اندر بچے کو جنم دیا ہے، تو اس کا حکم بھی اول کی طرح ہے، یعنی یہاں پر بھی بیع کو فسخ کر دیا جائے گا اور سامان نسب ثابت ہو جائے گا، وہ اس کی ام میں ولد بن جائے گی، بیع کو فسخ کر دیا جائے گا اور سامان واپس کر دیا جائیں گے. وفی الثالث، اور تیسری صورت میں، تیسری کون سی صورت تھی، جب کب جنم دیا اس نے، دو سال سے زیادہ میں، لم یبطل بیعہ، اب بیع باطل نہیں، اب بیع باطل. آگے متن متن دیکھو بھئی، یہاں تک متن تھا، آگے متن آ رہا ہے، وہی ام ولدہ نکاحن، بھئی دو سال کے بعد جنم دیا اور بائے نے دعویٰ کیا یہ میرا بچہ ہے، اور مشتری نے کیا کر دی، اس کی تصدیق کر دی، تو اب کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں بیع کو فسخ نہیں کریں گے اس صورت میں. پھر کیسے بھئی دو سال کے بعد کیسے اس کے بچے کو جنم دے سکتی ہے؟ کہتے ہیں یہ اس کی ام میں ولد ہو جائے گی نکاحن، باعتبار نکاح کے اعتبار سے اس کی ام میں ولد ہو جائے گی. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی دو سال کے بعد بچے کو جنم دے تو یہ کیسے اس بائے کا بچہ ہو سکتا ہے بھئی، کیونکہ دو سال تو حمل کی اکثر مدت سے بھی زیادہ ہے بھئی، دو سال اکثر مدت حمل کی دو سال ہے، اور یہ دو سال کے بعد جا کر بچے کو جنم دے رہی ہے، اور بائے کیا کہتا ہے، جس نے دو سال پہلے بیچی تھی بھئی، دو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے، اور مشتری کیا کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے بھئی، تو اس صورت میں نسب ثابت ہو جائے گا. آپ نے کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جی کہتے ہیں وہی ام ولدہ نکاحن بھئی، یہاں معنی لغوی مراد ہے بھئی، ام ولد سے کیا مراد ہے بھئی، وہ ام ولد اصطلاحی نہیں مراد جو آپ نے پڑھا ہے، کہ جو اس شخص کے مرنے کے بعد کیا ہو جایا کرتی ہے، مالک کے مرنے کے بعد کیا ہو جاتی ہے، آزاد، وہ ام ولد نہیں مراد بھئی، یہاں ام ولد لغوی معنی کے اندر ہے، یعنی یہ اس کے بچے کی ماں ہے نکاحن باعتبار نکاح کے، یعنی نسب یہاں بھی ثابت ہو جائے گا، وہ بچہ کس کا شمار ہوگا، اسی بائے کا شمار ہوگا، لیکن اور یہ باندی اس کے بچے کی ماں ہے، لیکن کس اعتبار سے، نکاح کے اعتبار سے، کس اعتبار سے، نکاح کے اعتبار سے، کیونکہ یہاں اور کوئی صورت نہیں بھئی، دیکھو بائے نے کب بیچا تھا، دو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، معلوم ہوا علوق وہاں سے نہیں آیا، وہاں سے حاملہ ہو کر، اگر وہاں سے حاملہ ہوئی ہوتی تو اتنی مدت گزر سکتی تھی، اتنی مدت معلوم ہوا حمل وہاں سے نہیں آیا، یہاں آ کر مشتری کے پاس حاملہ ہوئی ہے، اور پھر اب دعویٰ بچے کا کون کر رہا ہے، وہ دو سال پہلے بیچنے والا آدمی، تو اب دعوے کے صحیح ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس کو کس پر محمول کر لیں، نکاح پر محمول کر لیں کہ معلوم ہوا کہ مشتری نے جب خرید لیا تھا اس کے بعد بائے نے اس کے ساتھ کیا کر لیا، نکاح کر لیا مشتری کی اجازت سے، اور اس نکاح کی وجہ سے کیا پیدا ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، تو آپ یہ باندی اس بائے کے بچے کی ماں ہے، کس اعتبار سے، نکاح کے اعتبار سے بھائی. تو یہاں ام ولد کا لفظ جو آیا وہ اصطلاحی ام ولد نہیں مراد، بلکہ یہاں ام ولد کس معنی میں ہے، لغوی معنی میں ہی، یعنی ام ولد ہی نکاحن، یہ کیا ہے، اس کے بچے کی ماں ہے باعتبار نکاح کے. جی صورت سمجھ میں آگئی بھائی. تو یہ وہی ام ولد ہی نکاحن، اس کا تعلق تیسری قسم سے ہو رہا ہے. وفی الثالثی لم یبطل بیعہ، تیسری صورت میں جبکہ دو سال کے بعد دعویٰ کیا ہے بے باطل نہیں ہوگی. وہی ام ولد ہی نکاحن، اور یہ باندی اس کے بچے کی، بائے کے بچے کی ماں ہوگی باعتبار نکاح کے بھائی، نکاح کے لحاظ سے اس کے بچے کی ماں ہوگی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی. تو یہ حاشیے کے اندر جو صورت دی ہوئی ہے، بعد وہی اذا صدقہ المشتری فیما ولدت بعد نصف سنتی، یہ نصف سنہ والی صورت نہیں ہے مولانا، یہ کون سی صورت ہے، بعد سنتین والی صورت ہے بھائی، یہ حاشیہ درست نہیں یہاں پر بھائی. تو دیکھو اگر اب اس نے دعویٰ کیا ہے، دو سال بعد اس نے کیا کیا ہے، بچے کو جنم دیا ہے، تو اب دعوے کی اصلاح کی ایک ہی صورت ہے، ہم اس کو کس پر محمول کر لیں، نکاح پر. سمجھ میں آیا، ورنہ تو زنا ہو جائے گا، دو درست نہیں بھائی. تو ہم اس کی اصلاح کے لیے کس پر محمول کر لیتے ہیں، نکاح پر محمول کر لیتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا، کیونکہ بچہ پیدا ہوا اور نسب ثابت ہونے کے لیے بھائی، دعوے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بائے کی ملکیت ہو یا بائے کا نکاح ہونا چاہیے. ملکیت تو ہے نہیں، باندی کو تو وہ کس کو بیچ چکا ہے، مشتری کے ہاتھ. جب ملکیت نہیں ہے تو دوسری کیا صورت رہ گئی، صرف نکاح والی صورت رہ گئی. تو ہم اس کو کس پر محمول کر لیتے ہیں، نکاح والی صورت پر محمول کر لیتے ہیں. بات سمجھ میں آگئی بھائی. تو آپ باندی اسی طرح مشتری کے پاس ہے، مشتری اس کا مالک ہے، البتہ اس باندی کا نکاح کس سے ہو چکا ہے، بائے سے ہو چکا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوا کس کا ہے، بائے کا ہے، اور بائے ہے آزاد، تو بچہ بھی کیا ہو، کس کے تابع ہوتا ہے، جو والدین میں سے، تو لہذا یہاں پر بھی بچہ آزاد ہوگا بھائی، شمار ہوگا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی. تو دیکھیے متن کے اندر تین لفظ ہے، القسم الاول، القسم الثانی اور القسم الثالث. قسم اول میں نے بتلا دیا، کون سی صورت، جبکہ باندی نے بچے کو جنم دیا ہو چھ ماہ سے قبل بھائی، نصف سنہ سے کم کے اندر. اور قسم ثانی وہ صورت جب چھ ماہ کے بعد لیکن دو سال سے کم میں جنم دیا بچے کو. اور تیسری صورت کون سی ہے، دو سال سے بعد بچے کو جنم دیا. یہی بات اب بیان کرنے لگے ہیں بھائی، کہتے ہیں القسم الاول ما اذا ولدت لاقل من نصف حول من زمان البيع. تیسری صورت قسم اول وہ ہے کہ جب جنم دیا ہو باندی نے، لاقل من نصف حول، نصف سال سے کم مدت کے اندر، من زمان البيع، بیچنے کے زمانے سے، بیچنے کے وقت سے لے کر نصف سال کے گزرنے سے پہلے پہلے. وثانی دوسری قسم کیا تھی، ما اذا ولدت لاكثر من نصف حول، کہ جب باندی نے بچے کو جنم دیا ہو دو سال، نصف سال سے زیادہ میں، واقل من سنتین، اور دو سال سے کم. وثالث تیسری قسم جو ہے، ما اذا ولدت لاكثر من سنتین، کہ جب اس نے جنم دیا ہو دو سال سے زیادہ میں. تو پہلی قسم کا حکم تو آپ نے پڑھا تھا بھائی، پہلی قسم کا کیا حکام، نسب ثابت ہو جائے گا، باندی واپس کی جائے گی، بے فسخ ہو جائے گی اور سمن لوٹائے جائیں گے. تو قسم ثانی کا بھی یہی حکم ہے، یہی بتلا رہے ہیں. ففی القسم الثانی، تو قسم ثانی کے اندر بھی، یثبت نسبہ بھائی، نسب کیا ہو جائے گا، اوپر متن میں کیا آیا، فحکم القسم الثانی کل اولی، تو دیکھو اول کی طرح ہی ہے کہ نسب ثابت ہو جائے گا. اسی طرح وہ امیتوہا، اس باندی کا ام ولد ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، ویفسخ البیع، اور بیع کو کیا کیا جائے گا، فسخ کیا جائے گا، ویرد الثمن، اور ثمن کو لوٹایا جائے گا، کما فی القسم الاولی، جیسے کس کے اندر تھا، قسم اول کے اندر تھا بھائی، وہی ام ولدہ نکاحن، اور یہ کیا ہوگی باندھی، اس کی ام بائے کے بچے کی ماں ہے باعتبار نکاح کے، یہ تیسری صورت سے متعلق ہے، ای ام الولد نکاحن ہی امتن، خود بتلا رہے ہیں وارانا الامت صدر الشریعہ بھائی، ہی امتن وہ باندھی ہے، ولدت من زوجہا، جس نے جنم دیا کس سے، جی اپنے شوہر سے بچے کو جنم دیا ہے، فمالکہ الزوج، پھر خاوند کیا بن گیا، اس کا مالک بن گیا، جی سمجھ میں آیا بھائی، جی معلوم ہوا بھائی، علامہ صدر الشریعہ سے بھی یہاں تسامح ہو گیا مولانا، سمجھ میں آیا بھائی، کہ وہ ام ولد نکاحن کی یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، حالانکہ شامی وغیرہ دیگر کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ام ولد کا جو لفظ آیا معنی لغوی کے ہے، کس معنی میں ہے، معنی لغوی معنی میں ہے کہ وہ نکاح کے اعتبار سے اس کے بچے کی ماں بنے گی، باقی یہ کہنا کہ ام ولد نکاحن کس کو کہتے ہیں، ہی امتن، یہ علامہ صدر الشریعہ ام ولد کو اسی اصطلاحی معنی پر رکھتے ہوئے ترجمہ کر رہے ہیں، کس معنی پر، اصطلاحی ام ولد کس کو کہتے تھے، جو آقا کے مرنے کے بعد کیا ہو جایا کرتی تھی، آقا کے بچے کی ماں ہے، اور آقا جب مرے گا تو یہ کیا ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گی وہ، اور اس کی یہ دو صورتیں بتا رہے ہیں بھائی، کیا صورتیں ہیں، دیکھو ایک آدمی کا ایک باندی سے نکاح ہے، باندی کسی اور کی ہے، اس کا اس سے نکاح ہے، اس نکاح کی وجہ سے اس نے ایک بچے کو جنم دیا، بچے کو، اب یہ کس کا بچہ ہے مولانا، وہ زوج جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے، پھر اس زوج نے اس باندی کو خرید لیا، جب خرید لیا فوراً نکاح تو ٹوٹ گیا، اب یہ اس کی کیا بن گئی، باندی، اور یہ باندی کیا ہے، اس کے بچے کی ماں، اب یہ وہی اصطلاحی ام ولد بن گئی، یہ اس آقا کے مرنے کے بعد کیا ہو جائے گی، آزاد، یہ پہلی صورت دیکھو بھائی، یہ امتن ولدت من زوجہا، جس نے جنم دیا کس سے، اپنے خاوند سے، پھر فمالکہ الزوج، خاوند کیا بن گیا، اس کا مالک بن گیا، او امتن، اس کا بھی عطف کس پر ہے بھائی، ہی امتن نہیں گزرا تھا بھائی، اسی امتن پر اس کا بھی عطف ہے، یا یہ وہ باندھی ہے، مالکہ، دوسری صورت بھائی، ایک آدمی ہے، اس کا ایک شخص سے نکاح ہوا، امتن باندھی ہے، مالکہ زوجہا، مالک بن گیا اس کا کون، اس کا شوہر، اس کا مالک بن گیا، جب شوہر مالک بنا نکاح خود بخود کیا ہوا، ٹوٹ گیا، فولدت، اب ملکیت میں آنے کے بعد اس نے کیا کیا، ایک بچے کو جنم دیا، فدعل ولدہ، تو مالک نے کیا کیا، اس بچے کا دعویٰ کیا، تو معلوم ہوا یہاں علوق نکاح میں ہوا تھا، اور بچے کو جنم کب دیا اس نے، ملکیت میں آ کر بھائی، سمجھ میں آیا، تو کہتے ہیں وہاں ہونا یحمل علی ھذا، اور یہاں پر اس صورت پر محمول کیا جائے گا بھائی، یہ باندھی تھی بھائی، لیکن یہ بعید صورت ہے مولانا، میں نے بتلایا یہاں علام معلوم ایسا علامہ صدر الشریعہ سے تسامح ہوا ہے بھائی، یہاں پر بھائی وہ اس کو محمول کر رہے ہیں اس صورت پر، دیکھو بھائی دوسری صورت پر، کون سی صورت، بائے نے بیچی مشتری کو باندھی، اس نے کتنے ہفتے بعد جنم دیا بچے کو، دو سال بعد جنم دیا، دو سال کے بعد جب اس نے جنم دیا، اب بائے نے کیا کر دیا، اس کا دعویٰ کر دیا، اور مشتری نے کیا کی، اس کی تصدیق کی، تو معلوم ہوا یہ اس کی ام ولد ہے نکاحن بھائی، ام ولد ہے، اب ام ولد نکاحن کا کیا معنی بھائی، علامہ صدر الشریعہ کیا بتلا رہے ہیں، کہ یہ گویا بائے کے ساتھ اس کا کیا ہو گیا تھا، نکاح ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا، اور اس نکاح کی وجہ سے یہ کیا ہوئے، حاملہ ہوئے، پھر بائے نے اس کو کیا کر لیا، دوبارہ مشتری سے خرید لیا، پھر خریدنے کے بعد اس کی ملک میں آ کر باندھی نے کیا کیا، بچے کو جنم دیا، حالانکہ یہ صورت نہیں بنتی، بچے کو تو اس نے کہاں پر جنم دیا ہے، اسے مشتری کی ملک میں جنم دیا ہے. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟
چلیے بس ہونا. هذا هو المرام. اللہ عالم حقیقت الکلام.